أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہ رب العزت کی ہم تمام لوگوں پر بڑی کرم نوازی، بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین کی بات کہنے اور دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اسے قبول فرمائے اور اس بات کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے. انشاءاللہ آج کے اس محدود اور مختصر سے وقت میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی ضروری موضوع کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے، اور یہ موضوع ہے استقامت دین اور اس کی اہمیت کا. انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق جو بات آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنی ہے، اللہ کی توفیق سے اسے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور بات کو تقسیم کرنے کا مقصد بات کے کہنے، سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی کے لیے ہے. انشاءاللہ بات کا جو پہلا حصہ بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں استقامت دین کی کیا اہمیت آئی ہے، اور اسی طرح بات کا دوسرا حصہ اس میں یہ بات بیان کرنی ہے کہ ہمارے اسلاف حضرات صحابہ اس بارے میں وہ کیسے تھے، اور ہم جو اپنی نسبت ان سے کرتے ہیں اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے. انشاءاللہ بات کا تیسرا حصہ اس میں بات بیان کروں گا کہ ہم جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں بھی استقامت دین آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ بات کا چوتھا اور آخری حصہ مختصراً اس میں بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ استقامت دین کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا فوائد اور کیا کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ مجھے دین کی صحیح بات کہنے کی، اور آپ سب بھائیوں کو دین کی صحیح بات سن کے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بات کو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں کہ کتاب و سنت میں استقامت دین کی کیا اہمیت آئی ہے. بھائیو، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اپنے بندوں پر بڑی کرم نوازی، بڑے احسانات ہیں، بڑی عنایات ہیں کہ بندے اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، بندے اللہ کے تابع دار بن جائیں، بندے اللہ کے غلام بن جائیں. اور یقین کیجئے یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ نعمت اور یہ سعادت خاص اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن سے یہ نعمت، یہ سعادت ان کی زندگی میں چھن جاتی ہے، خوش قسمت بننے کے بعد بد قسمت بن جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے نہیں کہ ان کی بندگی کرنے کا زمانہ، ان کی عبادات کرنے کا زمانہ آخر تک ان کے ساتھ نہیں چل پاتا. خوش قسمتی کی راہ کو اختیار کرنے کے بعد بد بختی کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے امت کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ یہ بات انتہائی سنگین ہے، اور اس بارے میں ہمیں کتنی احادیث مبارکہ ملتی ہیں، اور ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد یعمل فی ما یرى الناس عملا اہل الجنہ وہو من اہل النار، فرمایا بندہ ایسے کاموں میں مشغول ہوتا ہے کہ دیکھنے والے یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہے لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے، اور آگے فرمایا وہ ان العبد یعمل فی ما یرى الناس عملا اہل الجنہ عملا اہل النار وہو من اہل الجنہ، بندہ ایسے کاموں میں مشغول ہوتا ہے کہ دیکھنے والے یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہے لیکن در حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں امت کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ فرمایا انما الاعمال بخواتیمها، لوگوں اس بات کو سن لو، سمجھ لو، جان لو کہ عملوں کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ اللہ اکبر، آج اللہ کا غلام ہے، آج اللہ کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، تابعدار ہے، لیکن کل مرتے وقت اللہ کا باغی اور سرکش ہے۔ آج کی جو عبادت ہے، آج کی جو تابعداری ہے، آج کی جو غلامی ہے، جو مرتے دم تک اس کے ساتھ نہ چل سکی، کل قبر میں، حشر میں، پل صراط پر اس کے کیا کام آئے گی؟ مزہ تو تب ہے کہ بندہ اس دنیا سے روانہ ہو رہا ہو اور اس حال میں روانہ ہو کہ اس کا رب اس سے کیا ہو، بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ بھی دیتے رہیں ساتھ ساتھ، کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، دین کی بات سننے، دین کی بات کہنے، کتنے لوگ ہیں دن رات دین کی دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان باتوں پر انہیں فخر نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اللہ سے بہت زیادہ انکساری کے ساتھ فریادیں کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں دین کے کام میں لگا ہوا ہوں، یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں آپ کے غلاموں میں زندہ رہوں، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو آپ کے غلاموں میں جاؤں، اور کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جاؤں تو آپ کے غلاموں میں اٹھایا جاؤں۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے آگاہ فرمایا، امت کو اس بات کی تاکید فرمائی، اور اس بارے میں بھی ہمیں کتنی احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ بن سفیان الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال ہے، اور سوال پیارا کیوں نہ ہو، سوال کون کر رہا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا استاد زمانے نے کبھی نہ دیکھا اور نہ دیکھے گا، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو آپ کے شاگرد تھے حضرات صحابہ وہ بھی ممتاز اور یکتا تھے. ساتھی کیا سوال کر رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم. اے سوال کرنے والے سنو، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اپنی اس بات پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، غلامی کی ساری زنجیروں کو توڑ کر ایک اللہ کی غلامی میں آ جا. ایک اور روایت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، حدثنی بامر اعتصم به. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے متعلق ایسی بات بتلا دیجئے جسے مضبوطی سے تھام لوں. کیا جواب ارشاد فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اپنی اس بات پر قائم ہو جا، ڈٹ جا. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت میں استقامت دین کے متعلق کی اہمیت آئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ استقامت دین کیا ہے؟ مختصراً سن لیجئے. اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں علماء امت پر، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں انہیں امت تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ریاض الصالحین میں استقامت دین کا معنی بیان فرماتے ہیں. ساتھی اس کتاب کے متعلق جانتے ہیں ریاض الصالحین کہ نہیں جانتے؟ یہ وہ مشہور کتاب ہے جو یہاں کی مساجد میں عصر کے بعد جس میں سے احادیثیں پڑھی جاتی ہیں، بہت مشہور کتاب ہے. اس میں استقامت دین کا معنی بیان فرماتے ہیں مانت الاستقامہ لزوم و طاعت اللہ تعالی. استقامت کا معنی یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. اللہ اکبر. دل مانے جب بھی، نہ مانے، بولیے، جب بھی. مالی منفعت ہو جب بھی اور مالی خسارہ ہو تب بھی. آدمی صحت مند ہو تب بھی اور بیمار ہو تب بھی. عرش پر بیٹھا ہو تب بھی، سولی پر ہو تب بھی. اقتدار میں ہو تب بھی اور اقتدار سے باہر ہو تب بھی. اقتصاد ہو تب بھی. ہر حالت میں اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے استقامت کا معنی. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت میں استقامت دین کی کیا اہمیت آئی ہے. بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف حضرات صحابہ اس بارے میں وہ کیسے تھے، اور ہم جو اپنی نسبت ان سے کرتے ہیں اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ حضرات صحابہ، ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. استقامت دین، اللہ کی راہ میں غلام بنے رہنا، اس کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. جو لوگ دین کے معاملے میں کچے پکے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں پہ پھسل جاتے ہیں، استقامت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح معنوں میں اہل ایمان ہیں، بڑی سے بڑی رکاوٹ آ جائے، بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے پہاڑ کی طرح ڈٹ جاتے ہیں، استقامت دین پہ قائم ہو جاتے ہیں. استقامت دین، اللہ کی راہ میں غلام بنے رہنا، جیسا کہ ابھی عرض کیا اس کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن مختصر سے وقت میں، مختصر سے انداز میں انشاءاللہ پانچ رکاوٹوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. اور یہ جو رکاوٹیں ہیں در حقیقت میں یہ ایک آئینہ ہے کہنے والے کے لیے بھی اور تمام سننے والوں کے لیے بھی، کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور وہ حضرات صحابہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو سنا، قل آمنت باللہ ثم استقم، استقامت میں وہ کس درجے پہ فائز تھے. استقامت دین کی راہ میں جو بہت سی رکاوٹیں ہیں، اس میں سے ایک رکاوٹ یا پہلی رکاوٹ وہ ہے عائز و اقارب، رشتے دار، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، دوست و احباب، برادری. کتنے لوگ ہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، روکا جائے ٹوکا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیا کروں، برادری نہیں مانتی، ماں باپ نہیں مانتے، اولاد جوان ہو چکی ہے بات نہیں سنتی، گھر والی نہیں مانتی. یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں دین کے دروس کو سنا، ارادہ کیا کہ اپنے ملک جا کے انشاءاللہ بیٹی کی شادی ہے اس میں کوئی غلط کام نہ ہونے دوں گا، لیکن ذرا سا احتجاج ہوا، تنقید کی گئی، شور مچا، پاؤں پھسل گیا کہ جی وہ لوگ نہیں مانتے. لیکن حضرات صحابہ ان کے بھی رشتہ دار تھے، ان کے بھی عز و اقارب تھے، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملات آئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کس طرح انہوں نے ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا. اور ہماری تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں کتنے ہی واقعات ہیں ایسے. ان بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس واقعہ کے راوی ہیں. مشہور واقعہ ہے، کئی بار سن چکے ہوں گے، تذکیر کے لیے سن لیجئے. وہ اس واقعہ کے راوی ہیں اور ان کا اپنا واقعہ ہے، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں. فرماتے ہیں، کنت برم بے امی، میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، صلہ رحمی کرنے والا تھا، اپنی ماں کا فرما بردار تھا. فلما اسلمت، جب میں نے اسلام قبول کیا، جب میں نے اللہ کی غلامی میں آنے کا اعلان کیا، فقالت، تو میری ماں نے مجھ سے کہا، یا سعد ما ھذا الدین الذی قد احدثت، اے سعد یہ تو نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے. اللہ اکبر، نافرمانوں کے انداز ہمیشہ سے ایک جیسے ہیں. آج بھی کسی شخص کو دین کی صحیح بات بتائی جائے تو کہتا ہے کہاں سے لائے ہو، نہیں مانتے. ماں ناراض ہوتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ فوراً اس دین کو چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. بھوک ہڑتال، غور کیجئے، بھوک ہڑتال کا فلسفہ 1400 سال پہلے بھی تھا. کھانا پینا چھوڑ دوں گی، کب تک؟ حتی اموت، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، اور اگر میں مر گئی تو سعد تو بدنام ہو جائے گا، تو جب باہر نکلے گا تو لوگ تیری طرف دیکھ کے انگلی اٹھایا کریں گے کہ ساتھ جا رہا ہے قاتل امہ، اپنی ماں کا قاتل۔ اللہ اکبر، حضرت سعد کو ہر طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اگر بیٹا نافرمان ہو تو کیا سوچے گا، اچھا ہے بھوک ہڑتال کرے، بڈھی مر جائے، جان چھوٹے میری۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافرمان نہیں، فرما بردار ہیں، ماں سے محبت کرنے والے ہیں، ماں کے تابع دار ہیں۔ پریشان ہو جاتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں یا امّا لا تفعلین ہذا، اما ایسا نہ کرنا، انی لا عداو ہذا الشیء، انی لا عداو ہذا الدین بشیء، اما میں کسی بھی حالت میں کسی بھی وجہ سے اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ ایسا نہ کریں۔ لیکن ماں وہ بھی ضدی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، پہلے ہی بوڑھی ہے۔ فرماتے ہیں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، میری ماں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد اپنی ماں سے محبت کرنے والے ہیں، بات کہنی آسان ہے لیکن جس پر بیت رہی ہوتی ہے وہ ہی جانتا ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، آخر اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ کن انداز میں بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا امہ تعلمین ہذا واللہ لو کنت لکی مئت نفس فخرجت نفس النفس ان لا اترک ہذا الدین ان شئت کلی او لا تاکلی۔ کہتے ہیں امہ میری بات کو غور سے سنیے، خدا کی قسم آپ میری ایک ماں ہیں، اگر آپ کی 100 جانیں ہو، ایک جان نہیں 100 جانیں ہو، فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے آپ کی جان نکلتی چلی جائے، پھر بھی میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ ان شئتی کلی اولا تا کلی، اب آپ کی مرضی، کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا نہ کھاؤ۔ فرماتے ہیں میری ماں نے میری استقامت دیکھی تو بھوک ہڑتال چھوڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کتنا بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے۔ اب ذرا اپنے حوال کی طرف آئیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ دین کی بات ہوگی اور چور ہمارے اپنے دل میں ہوتا ہے، ڈش لگوانی ہے، وہ جی بچے ہمسائے میں جا کے ٹی وی دیکھتے اس لیے لگوا دی ہے، دل اپنا چاہتا ہے اور ملبہ بچوں پر ڈال دیا، فلاں نہیں مانتا فلاں نہیں مانتا۔ لیکن جب اپنی بات آتی ہے، کوئی بات خود منوانی ہے، تو پہاڑ کی طرح اٹل ہو جاتے ہیں، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ اصل بات کیا ہے کہ ہمارے اپنے دل کے اندر کھوٹ ہے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ استقامت دین، اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ عائز و اقارب، رشتہ دار۔ استقامت دین کی راہ میں ایک اور رکاوٹ یا دوسری رکاوٹ مال کی محبت ہے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے دیندار ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرنے کو کہا جائے تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ پھر وہی بات کہوں گا کہ قدم ان کے ڈگمگاتے ہیں جو کچے پکے ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل ایمان ہیں، بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، مال کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں وہ، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ اور اس بارے میں بھی کتنی مثالیں ہیں، ان بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال وہ ہے، ایک واقعہ وہ ہے جسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور اب آپ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جتنے لوگ مکہ میں ہیں یا دوسرے مقامات پر ہیں، سب کے سب مدینہ میں آ جائیں۔ مکہ میں جو مسلمان ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جن کا نام سیرت کی کتابوں میں صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے۔ صہیب کون ہیں؟ صہیب مکہ کے رہنے والے نہیں، باہر سے مکہ آئے، غریب تھے، نادار تھے، مفلس تھے، محنت مزدوری کی، اللہ تعالیٰ نے تونگری عطا فرمائی اور کچھ ہی عرصے میں مکہ کے کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ اہل ایمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا چکے ہیں، اب جب ہجرت کا حکم آیا تو فوراً اپنا سامان باندھتے ہیں اور ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں۔ مکے سے باہر نکلتے ہیں اپنے مال و اسباب کے ساتھ، تو جو ہی باہر نکلتے ہیں کفار مکہ کا ایک گروہ انہیں گھیر لیتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کفار کیا کہتے ہیں؟ یا صہیب قدمت الینا ولا مال لک، اے صہیب جب تو ہمارے پاس آیا تھا تو کلاش تھا، مفلس تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، فاخرج انت ومالک، اب تو چاہتا ہے کہ اس مال کو لے کے تو یہاں سے چلا جائے، واللہ لا یکون ھذا بدا، خدا کی قسم ایسا کبھی نہ ہونے دیں گے، یہ مال مکہ کا ہے تو یہاں سے اڑا کے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ اکبر، پھر کہوں گا کہ بات کہنے اور سننے میں بڑی آسان ہے لیکن جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے، پوری عمر کی جمع پونجی ہے، ٹکراؤ ہے دو چیزوں میں، یا مال رکھ لو یا مال چھوڑ دو، ہجرت کرنی ہے تو مال کو چھوڑ دو، اور اگر مال رکھنا ہے تو پھر خود یہیں رک جاؤ۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں، اپنے احوال کی طرف آئیں۔ اگر آج ہم سے یہاں کی حکومت صرف یہ کہہ دے کہ جو کماتے ہو یہیں خرچ کرنا ہے، بھیج نہیں سکتے، کتنی بڑی مشکل آ جائے۔ حضرت صہیب کیا کرتے ہیں؟ چند لمحے تو وقف کرتے ہیں اور پھر کفار سے فرماتے ہیں، ارائیتم اذا آتیتکم مالی فخلون عنی، دیکھو اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ قالوا نعم، کہلے ہاں، ہمارا جھگڑا تمہارے ساتھ ہے، تمہارے مال کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں، تم جانا چاہو چلے جاؤ، مال لے کے نہیں جا سکتے۔ فرماتے ہیں فآتیتہم مالی، میں نے اپنا سارا مال انہیں دے دیا اور تنہے تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، رب کائنات جو کہ دلوں کے حال بھی جاننے والے ہیں، اپنے اس غلام کی ادا بڑی پسند آتی ہے۔ جبریل امی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں، جاؤ میرے محبوب کو بتلاؤ کہ تمہارا ساتھی کتنی بڑی قربانی دے کے آ رہا ہے۔ جبریل امی قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ لے کے نازل ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جانوں تک کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ جبریل امی جب آیت کریمہ لے کے آتے ہیں اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ ان کا حوال بتلاتے ہیں کہ وہ کس طرح آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں ربح صہیب، صہیب کامیاب ہو گیا۔ صحابہ عرض کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صہیب تو مکہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو بتلاتے ہیں کہ صہیب کی شان میں اللہ نے وحی بھیجی ہے، قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی ہے اور صہیب اپنا سب کچھ لٹا کے آ رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سے صحابہ صہیب کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، اور انہی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ مدینہ سے باہر صہیب سے ملاقات ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صہیب سے ملتے ہیں تو انہیں خوشخبری دیتے ہیں، رب حل بھائی، اے صہیب تیرا سودا کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت صہیب کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جواب میں فرماتے ہیں لا اخسر اللہ تجارتکم، اللہ تمہاری بھی تجارتوں کو کامیاب کرے۔ وما ذاک، کیا بات ہے، مجھے تو بتلاؤ۔ انہیں بتلایا جاتا ہے کہ تمہاری اس قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور تمہاری شان میں قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کوئی آزمائش پہ پورا اترے تو صحیح، اللہ تعالیٰ تو قدردان ہیں، بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں جو اہل ایمان تھے، انہوں نے ہمیشہ مال و دولت کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور ایمان کو سینے سے لگایا۔ استقامت کی راہ میں ایک اور رکاوٹ یا تیسری رکاوٹ شہوت رانی ہے۔ کتنے لوگ ہیں شہوت میں اندھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں اہل ایمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آزمائش آ جائے، ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور استقامت پہ قائم رہتے ہیں۔ اور اس بارے میں بھی ہماری سیرت و حدیث کی کتابوں میں کتنے ہی واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں نقل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس واقعہ اور اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا ہے، آپ کے جتنے ساتھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس ساتھی میں کون سی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اور جس میں جو صلاحیت ہے اسے وہی کام سونپتے ہیں۔ ان تمام ساتھیوں میں سے ایک وہ ہیں جن کا نام مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مرثد کون ہیں؟ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، شارپ ہیں، تیز و ترار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے ساتھی کی ذمہ داری کیا لگاتے ہیں کہ مکہ میں جو مسلمان کفار کی قید میں ہیں، وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکال کے لانا ہے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موقع ملتا مکہ جاتے اور کسی نہ کسی مسلمان کو وہاں سے نکال کے لے آتے۔ حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اپنے اس مشن پر مکہ پہنچتے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں اور گلیاں سنسان ہیں کہ دور سے ایک سایہ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ فوراً ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، لیکن لگتا ہے کہ آنے والے نے انہیں دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا ہے۔ اور یہ آنے والا کون ہے؟ یہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے، اور اس کا نام اوناق ہے، عین نون الف قاف۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی چاہنے والی ہے۔ ایام جاہلیت میں یہ ان کے چاہنے والے تھے، وہ ان کی چاہنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، اور یہ ایک فاحشہ عورت ہے، بڑے گہرے تعلقات تھے۔ قریب آتی ہے، آ کے آواز دیتی ہے، مرثد، حل انت مرثد، کیا تم مرثد ہو؟ سمجھ جاتے ہیں کہ میں پہچان لیا گیا ہوں، دیوار کی اوٹ سے نکل آتے ہیں، نام انا مرصد، ہاں میں مرصد ہوں، بڑی خوش ہوتی ہے، اہلا وسہلا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، حل تبھی تندنا لیلا، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، آج رات تو ہمارے ساتھ گزرے گی نا، اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا ماحول کو، ذرا دیکھیے، آدھی رات کا وقت ہے، گلیاں سنسان ہیں، ہو کا عالم ہے، وہ بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، اور ایک دوسرے سے چاہنے والے ہیں، اب کیا ہوتا ہے جب ان آپ یہ کہتی ہے کہ آج رات تو ہمارے ساتھ ہی گزرے گئے، فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اناق ان اللہ قد حرم الزنا، میں نے جس اللہ کی غلامی کو اختیار کیا ہے اس نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، اب میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ استقامت ہے کہ نہیں، غور کیجئے ذرا، کتنے لوگ ہیں کچے پکے ایمان والے، بڑے دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن شہوت میں اندھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں اہل ایمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے استقامت پر قائم رہتے ہیں۔ استقامت دین کی راہ میں ایک چوتھی رکاوٹ، مصیبتیں، مشکلات۔ بہت سے دیندار، کتنے دیندار گھرانے، گھروں میں پردے کا اہتمام ہے، دینداری ہے، متقی پرہیزگار ہیں، گھر میں موت واقعہ ہو گئی، دین کا بھی جنازہ نکال دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی غیر محرم گھر میں نہیں آ سکتا، کوئی غیر محرم گھر میں نہیں آ سکتا، اب موت ہو گئی گھر میں، جنازہ ہو گیا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، یہ استقامت دین نہیں۔ استقامت دین نام ہے ہر حال میں اللہ کا غلام بنے رہنے کا، خوشی ہے جب بھی اور غمی ہے جب بھی، اور اللہ معاف کرے کتنے دیندار گھرانے ایسے کہ ان گھروں میں اگر خوشی ہو تب استقامت دین ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اب فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، استقامت دین کا نام نہیں، استقامت دین نام ہے ہر حالت میں اللہ کا غلام بنے رہنے کا۔ اور اس بارے میں بھی ہماری سیرت کی کتابوں میں کتنے ہی واقعات ہیں، ایک واقعہ سن لیجئے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعہ کی راوی ہیں، ان کا اپنا واقعہ ہے، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں، فرماتی ہیں لما مات ابو سلمہ، جب میرے شوہر ابو سلمہ ان کا انتقال ہوا، فقلت تو میں نے کہا غریب مات فی الارض غربت، بیچارہ پردیسی میرا شوہر پردیس میں ہی فوت ہو گیا۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور ان کی محبت، ان کا پیار ایک مثالی محبت تھی کہ شاید کوئی شوہر اور بیوی اتنی محبت ایک دوسرے سے کرتے ہوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انتقال کر گئے تو بڑے غم سے، بڑی تکلیف سے، بڑی حسرت سے یہ الفاظ ادا کر رہی ہیں، غریب مات فی الارض غربت، بیچارہ میرا شوہر پردیسی پردیس میں ہی فوت ہو گیا۔ لا ابکی انہ بکا ان یتحدث عن، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے مرنے کا ایسا ماتم کروں گی، ایسا ماتم کروں گی، عرصے تک لوگ میرے ماتم کو یاد رکھیں گے۔ ایام جاہلیت میں شوہر اگر مر جائے تو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بہت زیادہ ماتم کیے جاتے تھے، لیکن اسلام نے آنے کے بعد ماتم کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن غالباً یہ بات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم میں نہ تھی، فرماتی ہیں میں ایسا ماتم کروں گی کہ لوگ ایک عرصے تک میرے ماتم کو یاد رکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے ہیں, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں. گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت یا کچھ عورتیں کالے کپڑے پہن کے مدینہ کے مضافات سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کی طرف آ رہی ہیں. فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عورتیں مل کے ماتم کرنے کے لیے آ رہی ہیں, اور آج بھی اگر کہیں کوئی فوتگی ہو جائے تو عورتوں کو آپ دیکھیں گے باہر سے آ رہی ہوں گی, دانت نکال رہی ہوں گی, اور جیسے گھر میں داخل ہوتی ہیں اتنا شور مچاتی ہیں, اتنا شور مچاتی ہیں کہ لگتا ہے ان سے زیادہ کسی اور کو مرنے والے کا دکھ نہیں ہے. یہ اس زمانے میں بھی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عورتیں گھر میں داخل ہونے لگتی ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں, اتریدین ان تدخلی شیطان بیتا قد اخرجہ اللہ من, کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اب دوبارہ شیطان اس گھر میں داخل ہو جائے, جبکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شیطان کو گھر سے نکال باہر کیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے کانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہنچتا ہے, سنتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں, ہوش میں آ جاتی ہیں, کیا فرماتی ہیں, فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَى وَلَمْ يُبْكِي, ماتم کرنا, سینہ کو بھی کرنا, بال نوچنا, چیخو پکار کرنا, یہ تو دور کی بات. فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَى, میں نے اپنے آنسوؤں تک کو پہنچ ڈالا. کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ ناراض ہو جائیں. استقامت ہے کہ نہیں ہے, غور کیجیے ذرا. اور پھر اللہ نے اس کا بدل کیا دیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر عطا کر دیا. غور کیجیے ذرا. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ استقامت دین, اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں. استقامت دین کی راہ میں کتنی رکاوٹیں ہوں گی؟ چار. کوئی ساتھی بتلائے گا کون کون سی رکاوٹوں کا ذکر ہوا؟ آپ بتلائیں گے.
نمبر پہلے تو جو عزیز و قارب ہیں
جی,
نمبر دو مال کی رکاوٹ ہے,
جزاک اللہ,
نمبر تین شہوت, اور نمبر چار مصیبت.
جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ساتھی بہت توجہ سے بات کو سن رہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. پانچویں رکاوٹ, اہل اقتدار کی سختیاں. ہوتی ہیں سختیاں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ آج بھی ہو رہی ہیں. کتنوں کو شہید کر ڈالا, کس سزا میں؟ ایمان کی وجہ سے, کہ وہ اللہ کی غلامی میں تھے. اقتدار کا, اہل اقتدار کی سختیاں یہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہیں اہل ایمان کے خلاف. لیکن پھر وہی کہوں گا کہ جو دین میں کچے پکے ہوتے ہیں, ہلکی پھلکی سختی ہو اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں, پاؤں پھسل جاتا ہے, یا عام الفاظ میں پولیس کے دو ڈنڈے پڑے واپس ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو صحیح معنوں میں اہل ایمان ہیں, سختیاں کیا ان کی جان بھی چلی جائے تب بھی ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں. اور کتاب و سنت میں اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں. ان بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال وہ ہے, ایک واقعہ وہ, ایک حدیث وہ ہے جسے امام احمد اپنی کتاب المسند میں نقل کرتے ہیں. جو بات بیان کروں گا انشاءاللہ اتھینٹک پکی بات بیان کروں گا تاکہ سن کے عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث اور اس واقعہ کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر پر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے آسمانوں کی سیر پر؟ کب گئے تھے جی؟ معراج پہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. جبریل امی ساتھ ہیں, جنت میں داخل ہوتے ہیں, بڑی پیاری بڑی عمدہ خوشبو آتی ہے، بڑی پیاری بڑی عمدہ خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی سے ارشاد فرماتے ہیں، یا جبریل ما ھذا الریحۃ الطیبہ، جبریل یہ اتنی عمدہ اتنی پیاری اتنی نفیس خوشبو کس چیز کی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام جواب میں عرض کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو ایک عورت اور اس کے بچوں کی ہے۔ کس کی؟ ایک عورت اور اس کے بچوں کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوشبو کے متعلق پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر اربہاں رب رحمتیں ہوں، آپ جب آسمانوں سے واپس آئے اپنے صحابہ کو اس خوشبو کے متعلق بتلایا کہ وہ خوشبو کیا تھی۔ فرماتے ہیں کہ فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی ایک خادمہ تھی، جس کا کام کیا تھا کہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ اور یہ خادمہ کون تھی؟ مومنہ تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے، کہتی بسم اللہ، تو فرعون کی بیٹی حیران ہوتی ہے، تھی کیا کہہ رہی ہو، یہ کس اللہ کا نام لے رہی ہو، رب تو میرا باپ ہے، کیونکہ فرعون کا نعرہ تو یہی تھا نا، انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا رب تو میں ہوں۔ کہتی میرے باپ کا نام لو، کس کا نام لے رہی ہو؟ کہتی لا، ربی وربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ کہتی ہے حل اخبر ابی، سنو کیا یہ خبر اپنے باپ کو دوں کہ تو ایسے کہہ رہی ہے؟ کہتی نعم، دے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، عورت ہے لیکن استقامت ہے، ایمان سے سینہ موجزن ہے۔ فرعون کو خبر دی جاتی ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، فوراً طلب کرتا ہے، عورت کو لایا جاتا ہے، کہتا ہے میں کیا سن رہا ہوں، یہ تو کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہتی ہاں، میرا رب وہی ہے جو تیرا رب ہے۔ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، تو عورت بعد آ جا تو بڑی سخت سزا دوں گا۔ کہتی ہے جو چاہو سزا دے لو، لیکن میرا رب تو وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ فرعون کو پتہ لگتا ہے کہ اس عورت کے بچے ہیں، حکم دیتا ہے ان کو لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں لایا جاتا ہے، اور پھر فرعون کے حکم سے ایک آگ روشن کی جاتی ہے۔ جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو اس عورت سے کہتا ہے سن، اب بھی بعد آ جا، ورنہ تجھے اور تیرے بچوں کو اس آگ میں جلا دوں گا۔ اللہ، پھر کہوں گا، بات کا کہنا اور سننا بھائیو بڑا آسان ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لیکن جس کے اوپر بیتے وہی جانتا، اور وہ بھی ایک کمزور عورت، بات معمولی نہیں، بڑی توجہ طلب، بڑی ضروری ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ ٹھیک ہے جو چاہو کر لو، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ جب ہم جل جائیں مر جائیں تو ہماری جو ہڈیاں بچیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر دینا، دفنا دینا۔ زندگی میں تو ایک جگہ نہیں رہنے دیتے، مرنے کے بعد ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ کہتا ٹھیک ہے، بڑے بچے کو اٹھاتے ہیں سامنے ماں کے آگ میں پھینک دیتے ہیں، چند لمحوں میں جل جاتا ہے وہ۔ پھر پوچھتے ہیں، نہیں مانتی، دوسرے بچے کو اٹھاتے ہیں اسے پھینک دیتے ہیں، وہ بھی لمحوں میں جل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بھائیو بات معمولی نہیں۔ ماں اپنی اولاد کے لیے کتنا پیار سینے میں رکھتی ہے کہ اگر بچے کو بخار آ جائے نا تو ماں کھانا پینا بھول جاتی ہے، راتوں کو سو نہیں سکتی، اور اگر دو چار دن ہفتہ بخار نہ اترے تو 10 ڈاکٹر چینج ہو جاتے ہیں. اس ماں کے سامنے اس کے اولاد کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے, بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. پھر پوچھتے ہیں, تیسرے بچے کو اٹھاتے ہیں, اسے پھینک دیتے ہیں. اب گود میں چند مہینے کا بچہ ہے, شیر خوار بچہ ہے. اب جب اسے چھیننے لگتے ہیں تو ماں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. کتنے ہی بچے ہوں گھر میں, جو بچہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا, ماں باپ اسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور یہ تو شیرخوار بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, قریب ہے کہ ماں استقامت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے کہ اللہ اس معصوم بچے کو قوت گویائی عطا فرماتے ہیں. اور اللہ اس پر قادر ہیں کہ نہیں؟ قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کو قوت گویائی عطا فرماتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ یا امہ اقتحمی فإن العذاب الدنیا احون من العذاب الآخرہ. اماں ڈرو نہیں, کود جاؤ, دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. اللہ اکبر. اور اس ماں کو اور بچے کو پھینک دیا جاتا ہے. جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبوؤں کو سونگ رہے ہیں. اللہ نے کیا انعام دیا, غور کیجئے ذرا. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ استقامت دین کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں, جس میں سے پانچ رکاوٹوں کا ذکر کیا. بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں بھی استقامت دین آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بولیے, چاہتے ہیں نا؟ اس طرف سے آواز نہیں آ رہی, چاہتے ہیں ساتھی؟
چاہتے ہیں.
مختصراً انشاءاللہ تین یا چار باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا, اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہر ساتھی بڑی توجہ سے, بڑے غور سے ان باتوں کو سنیں, تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت دین پہ قائم فرما دے. استقامت دین پر قائم ہونے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس میں استقامت دین آ جائے, وہ بہت زیادہ اپنے رب سے دعائیں کرے, فریادیں کرے کہ اے اللہ, آپ کی توفیق سے مجھے یہ دین کی نعمت عطا ہوئی ہے, اور آپ سے فریاد کر رہا ہوں کہ مرتے دم تک مجھے اس پہ قائم رکھیے. اے اللہ, جب تک زندہ رہوں آپ کے غلاموں میں زندہ رہوں, اور جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کے دین کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو, اور جب کل قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ کے غلاموں میں کھڑا ہوں, آپ کے مجرموں نہیں. دعائیں کرتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور وہ دعا کیا تھی؟ فرماتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما دے. بھائیو یہ دعا یاد کر لیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بہت چھوٹی سی دعا ہے, بڑی قیمتی دعا ہے, اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. یقین کیجئے, احادیث میں آتا ہے کہ جب سے اسلام آیا اور جب تک قیامت نہیں آتی, جتنے امت کے لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں یا کریں گے, ان سب کو جمع کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو جمع کیا جائے, تو آپ کے اعمال ان سے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, احادیث میں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر قائم فرما دے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا. کن لوگوں کا؟ جو علم میں راسخ ہیں, ان کی دعاؤں کا بھی ذکر فرمایا. انہی میں سے ایک دعا کا ذکر سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو علم میں راسخ تھے وہ اس طرح دعائیں کیا کرتے تھے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجو. بعد اذ ہدیتنا, جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی. بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے. انک انت الوہاب, آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. تو پہلی بات, پہلا نسخہ کیا بیان کیا کہ بہت زیادہ اپنے اللہ سے دعائیں کی جائیں، فریادیں کی جائیں استقامت دین پر قائم رہنے کے لیے. دوسری بات، دوسرا نسخہ کہ جو بھی نیک کام ہم کریں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. کہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں، بولیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت ایسے کاموں میں مشغول ہیں کہ جن سے اللہ راضی نہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ اللہ کی خاص توفیق اور رحمت ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. نماز پڑھنا نعمت ہے کہ نہیں، بولیے. روزے رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا، دین کی دعوت کا کام کرنا، یہ سب بہت نیکی کے کام ہیں اور بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اور اگر ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ استقامت دین کی نعمت عطا فرمائیں گے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، سنو اگر شکر ادا کرو گے تو کیا کروں گا، اور عطا کروں گا. تو جو بھی نیکی ہم کریں اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے میں نے کیا. استقامت دین پر قائم رہنے کے لیے تیسری بات، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو قائم کیجئے. قرآن پڑھنے اور سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ استقامت دین کی نعمت عطا فرمائیں گے. قرآن کو پڑھیے، پڑھائیے، سنیے، سنائیے، اس میں تدبر کیجئے. قرآن کریم میں سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اہل ایمان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ حقیقت میں اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہیں. قرآن کریم کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سننے سے کیا ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب ایمان میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ استقامت دین کی نعمت عطا فرمائیں گے. کتنی تین باتیں ہو گئیں. چوتھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں استقامت دین آ جائے، جو چوتھا نسخہ، چوتھی چابی یہ ہے کہ بہت زیادہ کتاب و سنت کی محفلوں میں آنے کا اہتمام کیا جائے. کتاب و سنت کی باتیں سننے سے اللہ استقامت دین کی نعمت عطا فرماتے ہیں. اور کتاب و سنت کی جب محفلوں میں آئیں گے، آپ جو یہاں اس محفل میں بیٹھے ہیں اس میں کیا سن رہے ہیں، قرآن و حدیث سن رہے ہیں. جب قرآن و حدیث سنیں گے اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ فرمائیں گے، اور ایمان میں اضافہ ہوگا، بات گزر چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ استقامت کی نعمت عطا فرماتے ہیں. انفرادی عبادات اس سے انکار نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کی بھی بڑی اہمیت آئی ہے، لیکن اسلام میں اجتماعیت اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حج کا زمانہ آ چکا ہے، کتنی بڑی اجتماعیت ہے، غور کیجئے ذرا. اس کے علاوہ نماز با جماعت کو لے لیجئے، یا ان دروس کو لے لیجئے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف انجا فرماتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، صحابہ دو گروہ میں تقسیم ہیں. ایک گروہ کیا کر رہا ہے، انفرادی عبادات میں مشغول ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں اور کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دوسرے گروہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح ایک شخص بیٹھا ہے اور باقی لوگ اس کی بات کو سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق بھی یہی بات فرماتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں اور کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. دونوں گروہوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات بیان فرمائی. اب دونوں گروہ کے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کس گروہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ دوسرے گروہ میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، انما بعثت لمعلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کو دین کی بات بتلانے والا بنا کے بھیجا ہے. تو بھائیو، ان محفلوں کی بڑی شان و عظمت ہے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی استقامت دین آ جائے، تو چار باتوں کا ذکر کیا گیا. پہلی بات، بولیے، دعائیں کرنی ہیں، دوسری بات جو نیکی کریں اس پہ شکر ادا کرنا ہے، تیسری بات قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور چوتھی بات کتاب و سنت کی محفلوں میں بہت زیادہ جانے کا اہتمام کرنا ہے۔ بات کا چوتھا اور آخری حصہ یہ ہے کہ استقامت دین، اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا فوائد اور کیا کیا ثمرات ملتے ہیں۔ وقت کافی گزر گیا ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ تین یا چار فوائد کا انشاءاللہ ذکر کرنا چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص استقامت دین پہ قائم ہو جائے اس کے لیے بشارت و خوشخبری ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس دنیا میں اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں، اس کے ساتھی اور مددگار بن جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص استقامت دین پہ قائم ہو جائے اس کے لیے بشارت ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو مرنے سے پہلے پہلے، ابھی جان نہیں نکلی، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے فرشتے اسے اللہ کی رضا مندی کی اور جنت کی خوشخبری اور بشارت سنا دیتے ہیں۔ اور کیجئے ذرا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے فرشتے اسے اللہ کی رضا مندی سے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور جنت تیرا ٹھکانہ ہے، یہ خوشخبری اور یہ بشارت اسے سنا دی جاتی ہے۔ اب جب اس کی روح نکلے گی تو روح کیسے نکلے گی؟ مطمئن ہو کے نکلے گی، خوشخبری تو سن چکا ہے۔ اور تیسری بات، جو شخص استقامت دین پر قائم ہو جائے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ قبر میں، حشر میں، پل صراط پر اور جنت میں اللہ کے فرشتے اس کے ساتھی ہوں گے۔ اللہ اکبر! اور قبر میں جس کا ساتھی فرشتہ ہو، حشر میں جس کا ساتھی فرشتہ ہو، پل صراط پر اس کا ساتھی فرشتہ ہو، اسے اور کیا چاہیے؟ اور جنت میں بھی فرشتے ان کے ساتھی ہوں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کل کو جنت میں جب وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا مہمان بنائیں گے، جس کا میزبان اللہ ہو اسے اور کیا چاہیے؟ کتنی بڑی سعادت ہے! اور یہ تمام باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔